تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو جاننے کے ساتھ شفا حاصل کرنا، جو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس کا درس ہمارا جاری و ساری ہے الحمدللہ عز و جل۔ پہلے باب کی ہم نے چار فصلوں کا درس سنا ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی پانچویں جو فصل ہے، پانچواں چیپٹر جو ہے، اس کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات کے لیے جن باتوں کی قسم یاد فرمائی ہے، اور کس لیے یاد فرمائی ہے، کہ اس کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے مزید واضح ہو، ان کا تذکرہ یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ یعنی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی، اس کے بعد جواب قسم کے مقصد قسم کیا ہے، کیوں قسم یاد فرما رہا ہے، جو جواب قسم ہوگا، مقصد قسم ہوگا، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہے وہ واضح ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سورت کا تذکرہ کیا، پوری سورت ذکر کی یہاں پر، وہ ہے سورہ والضحا، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، اور قسم یاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے، اور جو آپ کا رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا والضحا واللیل اذا سجا، کہ دحا کی قسم اور لیل یعنی رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا۔ یہ سورت پوری کی پوری کیوں نازل ہوئی، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے۔ تو بنیادی اعتبار سے اس کا شان نزول جو ہے وہ کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تانو تشنی کرنا ہے، تانو تشنی کرنا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ بعض مفسرین کے مطابق نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بعض راتوں تک قیام نہ کر سکے، قیام کے لیے کھڑے نہ ہوئے، عبادت کے لیے رات میں کھڑے نہ ہوئے، تو اس پر ایک عورت نے جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر تانو تشنی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، یا نعوذ باللہ من ذالک، ان کے شیطان نے، اس نے الفاظ استعمال کیے کہ ان کو چھوڑ دیا اور ناپسندیدہ جانا۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ والضحا واللیل اذا سجا، دحا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ ناپسندیدہ جانا۔ اور بعض کے مطابق جب فترت وحی ہوئی، یعنی کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا رک گیا، تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شاک تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا ذوق و لطف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حاصل ہوتا تھا وہ آپ ہی جانتے تھے۔ تو ابھی ایک تو یہ معاملہ ہوا، دوسرا یہ کہ چونکہ وحی آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک کہ آپ کی طرف جو آپ کے رب نے نازل کیا اس کو پہنچا دیجئے، اس پر مکمل عمل فرمانے والے تھے، تو جو وحی آتی فوری طور پر آپ کفار مکہ تک پہنچا دیتے، مشرکین مکہ تک پہنچاتے کہ یہ احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، اب کچھ دنوں تک نہیں پہنچائی، تو اس بات پر مشرکین مکہ نے آپ کو تانو تشنی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، اور ناپسندیدہ جانا اللہ نے قسم یاد فرمائی والضحا، دحا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا، بڑی اس میں لطف والی باتیں ہیں، ما ودعک ربک، یعنی یہ نہیں فرمایا ما ودعک اللہ، تجھے اللہ نے نہیں چھوڑا اور ناپسندیدہ نہیں جانا، ما ودعک اللہ وما قلا، تجھے اللہ نے ناپسندیدہ نہیں چھوڑا اور ناپسندیدہ نہیں جانا، یہ نہیں فرمایا، بات اس سے بھی پوری ہوتی تھی، فرمایا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، یعنی اضافت رب کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی کہ رب تیرا ہے تجھے کیسے چھوڑے گا، ما ودعک ربک وما قلا، کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا، تو جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا ناپسندیدہ جانا، اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے بعد والضحا، چاشت کے وقت کی قسم، دحا بولتے ہیں چاشت کو، ویسے اس کے مختلف معنی ہیں، ویسے عام طور پہ چاشت کے وقت کو دحا کہتے ہیں، اور جب لیل کے مقابلے میں آئے تو اس سے پورا دن بھی مراد ہوتا ہے، صبح سے رات تک کا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ جو روشنی والا وقت ہوتا ہے اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے، اور ویسے اس سے چاش کا وقت مراد ہوتا ہے، یعنی چاش کا وقت وہ کہ جب سورج خوب گرم ہو جائے، اب یہاں چاش کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اور آگے قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی مزید اس حوالے سے یہ بیان فرمائیں گے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یعنی وہ رب الدحا، چاش کے رب کی قسم، چاش کے وقت کے رب کی قسم، تو یہاں چاش کے وقت کی جو قسم یاد فرمائی ہے اس میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاش کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثیر نعمتیں اور رحمتیں بندوں پر ہو رہی ہوتی ہیں، دن ہوتا ہے تو اس میں روشنی پھیلتی ہے، روشنی پھیلتی ہے تو لوگ دن بھر کے کام کاج کر سکتے ہیں، اگر روشنی ہو ہی نہ، روشنی پھیلے ہی نہ، تو نتیجہ کیا نکلے گا، لوگ کام کاج سے محروم ہو جائیں گے، فی زمانی نہ، ایک الگ بات ہے کہ روشنی کا انتظام بکثرت ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مستقلاً سورج کی روشنی نہ ہو تو ایسا انتظام ہو سکے، یعنی کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا، دوسری بات یہ کہ مصنوعی روشنی ایک الگ چیز ہوتی ہے، مصنوعی روشنی الگ چیز ہے، سورج کی روشنی کے فوائد بے شمار ہیں، اتنے ہیں کہ جن کا بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا، کہ صرف اس سے روشنی حاصل نہیں ہوتی، طرح طرح کی نعمتیں اس کے ذریعے سے بندوں کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، توانائی اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے، کھیتی باڑی کے اندر اس کا اثر الگ ہوتا ہے، یعنی بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو اس لیے خاص اس وقت کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی، دوسرا یہ فرمایا وہ دحا، چاش کے وقت کی قسم، یعنی جب ہر طرف روشنی پھیل جائے، خاص صبح صادق کے وقت کی قسم یہاں یاد نہیں فرمائی، بلکہ چاش کا وہ وقت کہ جس میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اس وقت کی قسم یاد فرمائی، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، رات ہوتی ہے تو بہت سارے فائدے بندوں کو الگ حاصل ہوتے ہیں، رات نہ ہو تو بہت سارے نفع جو ہیں وہ بندوں کے رہ جائیں، رات آتی ہے تو بندوں کے عیوب کو ڈھانپ لیتی ہے، بندے آرام سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو رات میں سکون ملتا ہے آرام کا وہ دن کا نہیں، جو عبادت گزار ہیں ان کو جو رات میں عبادت کا لطف حاصل ہوتا ہے وہ دن کے اندر حاصل نہیں ہوتا، کہ رات کی عبادت افضل ہے دن کی عبادت کے مقابلے میں، تو رات کے فوائد بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ جب وہ گھیری ہو، بندہ ہو اور اس کا رب عز و جل ہو، تو اس کا پھر لطف ایک الگ ہے، تو ان دونوں کی قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، آگے پھر مضمون طویل ہے، لیکن یہاں پر والضحا واللیل اذا سجا، یہ وہ آیات ہیں کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی تفسیر لکھنا شروع کی تو اس کے 800 اجزاء لکھ ڈالے. اجزاء یہ جز کی جمع ہے. اور امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں ابن عساکر کے ترجمے کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک جز یہ 20 صفحات کا ہوتا ہے. ایک جز 20 صفحات کا ہوتا ہے تو 800 جز کتنے بنے؟ 16,000 صفحات بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت نے اتنے سارے صفحات صرف اور صرف ان آیتوں کی تفسیر پہ لکھ ڈالے. تو کیا کیا اس کے اندر باتیں لکھی ہوں گی یہ تو اسی جز کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو، لیکن وہ اب مفقود ہے. بہرحال تو والضحا چاش کے وقت کی قسم، ایک تو چاش کا وقت اس سے مراد ہے، ورب الضحا چاش کے رب کی قسم. بعض نے یہاں پر بڑا محبت والا جو ہے وہ معنی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے، آپ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. رب تبارک و تعالی نے یہاں پر قسم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرمائی ہے. کس طرح؟ کہ دحا سے مراد روح البیان کے اندر، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ مراد ہے، جمال مصطفیٰ مراد ہے یہاں پر. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یاد فرمائی ہے. تو چہرے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ آپ کے حسن و جمال کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تشبیہ، علاقہ تشبیہ کیا ہے؟ علاقہ تشبیہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہت دی جاتی ہے، مشابہت دی جاتی ہے، کسی کو کسی کی طرح بیان کیا جاتا ہے، تو دونوں میں کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے. زید کو شیر بولا تو ضروری ہے کہ زید کے اندر کوئی ایسی بات تو نا جو شیر والی ہو. وہ بہادر ہے اس لیے اس کو شیر بولا گیا کہ شیر بھی بہادر ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو چاش کا وقت کہا گیا، دحا کہا گیا. تو کیوں کہا گیا؟ کوئی نسبت تو ہو. تو اس لیے کہا گیا کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے اور عالم میں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، تو یہی چہرہ مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پہ تشریف فرما ہو تو وہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ اور چاش کے وقت میں ایک مناسبت. مناسبت بھی یوں ہے کہ چاش کے وقت کو جو بھی روشنی حاصل ہوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے. اہل ذوق تو یہاں پر بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرق سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک اسی طرف ہیں، تو سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سے نور لیتا ہوا طلوع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی یہ کسی حدیث وغیرہ میں تو نہیں ہے، لیکن ایک ذوق والی بات ہے. تو جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ اسی انداز میں اس کو بیان کرتا ہے. تو والضحا اس سے ایک مراد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، کہ جس طرح چاش کے وقت ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ یہ ہر طرف روشنی ہی روشنی کر دیتا ہے. جس کا ایک تفسیری بیان ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نوری صفات کے اندر، جو پیچھے نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کیا تھا پہلی فصل میں کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری ہی کا مشکات ان فیہا مصباح، اس پر ہمارا تفصیلی درس گزر چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ میں روشنی اللہ تبارک و تعالی نے کیسی رکھی تھی. واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے. یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کی زلف عنبری مراد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلف مراد ہیں. کیوں؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح رات یہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے، لوگوں کی خطاؤں کو چھپا لیتی ہے، گناہوں کو چھپا لیتی ہے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک اتنے زیادہ سیاہ ہیں کہ جیسے سخت اندھیری رات ہو. تو جس طرح سخت اندھیری رات جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتی ہے، تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارکہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے عیبوں کو چھپا رہی ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب ہمارے عیب کھلنے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان زلفوں کے ذریعے، یعنی مشابہت دیے، تشبیہ دی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے عیبوں کو چھپا لیں گے. اور بعض نے فرمایا کہ یہاں پر واللیل اذا سجا سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر ہے، عفو درگزر ہے. بعض نے یہ فرمایا، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا کہ والضحا چاش کے وقت کی قسم، دن کی قسم. تو دن سے مراد ہر دن نہیں، دن سے مراد ہر دن نہیں، بلکہ یہاں پر ایک خاص دن مراد ہے. اور وہ خاص دن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے دن کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی اور اس کو دحا فرمایا، چاش کا وقت فرمایا، کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے اور وہ عالم میں ہر طرف روشنی کرتا ہے، تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہر طرف سے ظلمت کے سائے دور ہونے لگ گئے اور روشنی ہی روشنی، نور کی ہر طرف یہ پھیلنے لگ گئی۔ اور بھی اس کے بارے میں اقوال جو ہے علماء نے ذکر کیے ہیں کہ یہاں پہ دحا سے مراد کیا ہے، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تنزیہ بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا، وہ بھی آپ ہی کی قسم یاد فرما کے بیان کیا ہے، یعنی آپ کی قسم آپ پاکیزہ ہیں، آپ کی قسم آپ محبوب ہیں، آپ کی قسم آپ پسندیدہ ہیں، یعنی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قسم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کی کھائی جا رہی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پوری صورت میں کہ ودحا چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی نا پسندیدہ جانا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، نا پسندیدہ جاننے کا تصور ہی کیا ہے، نا پسندیدہ جاننے کا مطلب کیا ہے، درجات میں کمی ہونا، نا پسندیدہ جو ہوگا اس کے درجات میں کیا ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے، ولل آخرت خیر اللہ من الولا، آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، جو گزر گئی اس سے بہتر ہے، تو ناپسندیدہ کے مقام کیسے بڑھیں گے، مقام تو اس کے بڑھتے ہیں جو پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اور محبوب بھی کیسا، ولسوف یعطیک ربک فترضى، کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے تو ایسا محبوب ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو درجہ بہ درجہ اللہ تبارک و تعالی ان کا رد ایسے فرما رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت کو بیان کر رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی نہ پسندیدہ جانا، چھوڑنے کا تصور ہی کیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی گزری ہوئی ہر گھڑی سے بہتر ہے، بہتر کیسی، ولسوف یعطیک ربک فترضى، کہ آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ یہاں پر دینے سے مراد یہ نہیں کہ حضور کو مال و دولت دینا، مال و دولت دینا، بلکہ اپنی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبے بڑھاتے چلے جانا، کہ حضور کو مال و دولت کی حاجت ہی نہیں تھی، آپ تو جو مال آتا تھا اس کو اللہ کی راہ کے اندر فوراً دے دیا کرتے تھے، آپ تو فرماتے ہیں کہ لو شئت لسارت معی الجبال رہبن، کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ پہاڑ جو ہے وہ سونے کے بن کر چلنا شروع کر دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال و دولت سے مستغنی تھے، مال و دولت کی آپ کو حاجت نہیں تھی، جو آتا تھا آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام اور مرتبے اتنے بڑھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا آپ کو۔ پھر آگے خود قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ فرمایا کہ الم یجدک یتیما فآوا، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، تو پناہ دی۔ اب یہاں پہ یتیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یتیم چند معنی میں استعمال ہوتا ہے، یتیم چند معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک معنی تو یتیم ہمارے یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد جو ہے وہ اس کی نابالغی میں فوت ہو گیا ہو، نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو چکا تو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس معنی میں یتیم کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس معنی میں جو یتیم ہے وہ مظلومیت کا اظہار کرتا ہے، بے کسی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اعلی حضرت نے اسے منع فرمایا۔ اور ایک یتیم جو ہے وہ کہتے ہیں در یتیم کو، یعنی نادر و نایاب، ایسا کہ جو بے مثل ہو، بے مثل ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہتے ہیں۔ باقی رہا حقیقت حال، حقیقت حال وہ یہ تھا کہ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے ہی پہلے ابھی آپ اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس میں ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس اعتبار سے جب یوں دیکھیں گے تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو یوں فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اس حالت میں آپ کو پایا تو آپ کو پناہ دی، اس طرح کہ آپ کے چچا کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا کر دی، یعنی والدہ کے انتقال کے بعد ایسی محبت پیدا کی کہ انہوں نے پالنا شروع کر دیا، پہلے دادا کے دل میں محبت ڈالی، پھر چچا کے دل کے اندر محبت ڈالی، تو آپ کی پرورش وہ کرتے رہے، بلکہ پرورش سے انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا پر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یوں آپ کو پناہ دی، یعنی آپ کے لیے ایک گھر اللہ تبارک و تعالی نے مہیا فرمایا۔ آگے مزید اس حوالے سے قاضی ایاز مالکی فرما رہے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کو پناہ دی، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کو پناہ دی۔ ابو طالب نے اپنے ایک شعر میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ گورے گورے ہیں کہ جن کے چہرہ مبارکہ کی وجہ سے، یستسقی بوجہہ الغمام، جن کے چہرہ مبارکہ کی برکت سے لوگ جو ہے وہ بارش طلب کرتے ہیں، ابیدو یستسقی بوجہہ الغمام، بارش طلب کرتے ہیں، سمال الیتاما وعصمت للارامل، آپ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے مددگار ہیں۔ ہاں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم یجد کا یتیمن فآوا فرمایا، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کی دستگیری کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یتیموں کو اللہ تبارک و تعالی نے پناہ عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ یہاں پہ ضال کا لفظ استعمال ہوا، ضال۔ اب قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، یعنی صرف قرآن پاک کی عربی کو سمجھ لینا یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اس کو سمجھ کر بھی ترجمہ کرنا آسان بات نہیں، بلکہ اس کے لیے لغت عرب کے اسالیب جو ہیں، اسلوب جو ہیں، مناہج کیا ہیں، کس طریقے سے اہل عرب کلام کرتے ہیں، پھر اس کا شان نزول، پھر اس کے بعد بارگاہ رسالت کے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ضال کے اگر لغوی معنی پر غور کیا جائے تو اس کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ گمراہ کے ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے کے، بھٹکے ہوئے کے، لیکن فقط یہی معنی نہیں، فقط یہی معنی نہیں، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ درخت کہ جو پورے صحرا میں ایک ہو اور ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے راستے کو تلاش کیا جاتا ہو، یعنی وہ بطور نشانی کسی صحرا کے اندر موجود ہو کہ اس درخت کے ذریعے جو راستہ بھٹک جائے وہ اپنے راستے کو پا سکتا ہے، تو ایسے درخت کو بھی عربی زبان میں ضال کہا جاتا ہے، ضال کہا جاتا ہے۔ تو اب اس معنی کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس درخت کی مثال بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے راہ سے ہٹے ہوئے لوگ راستہ پاتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پایا تو آپ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا اللہ تعالی۔ اور ضال کا ایک مطلب ہے کسی کی محبت کے اندر خود رفتہ ہو جانا، بالکل بس اسی کی ذات کی طرف توجہ، جیسا کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جدا ہوئے تو ان کی محبت بے مثال تھی، پھر جب بھائی وہاں پر پہنچے اور تعارف بھی ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر بڑے بھائی واپس آ رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سینکڑوں میل دور تھے تو اس قمیص کی خوشبو آپ نے سونگ لی، قمیص کی خوشبو آپ نے سونگ لی، تو آپ کے پوتوں نے کہا کہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو وہی یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کے اندر گم ہیں۔ یہاں ضلال کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ اسی پرانی محبت کے اندر ہیں، تو یہاں ضلال بمعنی گمراہ نہیں ہے، پوتے آپ کو گمراہ کیسے کہتے ہیں، بلکہ آپ کو یہاں پہ ضلال کا مطلب تھا کہ وہی یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کے اندر آپ موجود ہیں۔ تو محبت جب حد سے بڑی ہو، بہت زیادہ ہو، درجہ عشق کو پہنچی ہوئی ہو، تو اس پر لفظ ضال کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا کو ہے ہی نہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل دعا میں یہ نکل کیا کہ بعض مخاطبات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے، یعنی عالم کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، وہ میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ تو نے میرے لیے بنایا اور میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے سب کو چھوڑ دیا کہ میرا تو ہی سب کچھ ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسعونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی ملک مقرب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل ہوتا ہے، بس میری توجہ کامل اپنے رب عز و جل کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں دبایا، اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دبا رہے ہیں، پھر دبا رہے ہیں۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ جب پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کیا۔ علماء یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مشاہدے کے اندر اس قدر گم تھے کہ جبریل امین جیسے طاقتور فرشتے کے دبانے کے باوجود اسی مشاہدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضوری ہے تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی متوجہ رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا معاملہ ہے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی دور ہوتا ہی نہیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ رہتی ہی رہتی ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسی محبت کے اندر آپ کو پایا تو پھر اپنی طرف آپ کو ہم نے راہ دی، ٹھیک ہے۔ یہ اعلی حضرت کے ترجمے کی خصوصیت ہے کہ قرآن و حدیث کے تمام معاملات کو سامنے رکھ کر، عشق رسول کو، محبت رسول کو پیش نظر رکھ کے، آداب بارگاہ رسالت کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ فرماتے ہیں۔ دال کا لفظی معنی نہیں کر دیا جیسے بعض دیگر نے کر دیا، بلکہ تمام معنی کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا، اور آپ کو عائل پایا تو آپ کو غنی کیا۔ عائل کا مطلب محتاج ہوتا ہے، عائل کا مطلب محتاج ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایسا پایا کہ آپ کو حاجت ہے تو آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی غنی کس طرح کر دیا؟ اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا فرمایا، لیکن وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ آپ تقسیم کر دیتے تھے تو آپ غنی تھے۔ دوسرا ایک معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو جو غنا تھا اس سے بھر ڈالا، غنا سے بھر ڈالا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مستغنی تھے، تھوڑا مال بھی ہوتا تو اس پر قناعت کرتے تھے، معمولی سا بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے، جس سے گزارا ہو جاتا ہے اس پر بھی قناعت کر لیتے، اور وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ اپنے پاس آپ مال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جلدی جلدی نماز پڑھ کے فوراً گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر باہر آئے تو صحابہ سے فرمایا اس لیے جلدی اندر گیا تھا کہ جو تقسیم کرنے کا مال آیا تھا اس میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ اندر رہ گیا تھا، تو میں نے چاہا کہ رات میں اس حال میں نہ گزاروں کہ یہ مال میرے گھر کے اندر موجود ہو۔ تو مال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مستغنی تھے۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا ہے کہ ووجدک عائلا فاغنا کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا، محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اب کیسا غنی کیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آخر کے اندر کچھ فصلوں کے بعد قاضی ازمال کی رحمۃ اللہ تعالی خود بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر یتیم آئے تو اس کو جھڑکو مت، اس کو ڈانٹو ڈپٹو مت، اس کے اوپر قہر نہ کرو، اس کے اوپر غصہ نہ کرو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جیسی روش آپ کی ہے اسی پر رہیں، جیسی روش آپ کی ہے اسی پر رہیں، یعنی آپ جیسے یتیموں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں۔ اور اگر اس کو عموم پہ رکھیں گے، لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے، تو لوگوں کے لیے اس میں سبق ہوگا کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو جھڑکیے مت، یعنی اس کو عطا فرمایا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا فرمانا تو بے مثل و بے مثال تھا، جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، ایسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کرتے تھے. پھر فرمایا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، یہاں تک نہیں بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے. اس میں اللہ کی اور نعمت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر لوگوں کے دلوں میں کسی کی نیک نامی پیدا فرمائے، لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے لیے اچھائی والے جذبات پیدا فرمائے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ لوگ کسی سے محبت کریں اور وہ بندہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے سمجھ رہا ہو کہ یہ نعمت جو مل رہی ہے اللہ ہی کی طرف سے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یعنی کسی نے کسی سے محبت کی، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اب وہ بندہ یہ تصور کر لے کہ یہ جو مجھ سے محبت کر رہا ہے میرے کمال کی وجہ سے نہیں کر رہا، میرے کمال کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ کس لیے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کے اندر میرے لیے محبت ڈالی ہے. اگر مجھ میں کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہے، تو اس بنیاد پہ اگر یہ کوئی محبت کرتا ہے اور بندے کے دل میں یہ تصور ہوتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ کسی کو عطا ہو. تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ آپ کے رب نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں ان کا چرچا کیجئے، تو جب آپ چرچا کریں گے کہ اللہ نے آپ پر یہ نعمتیں کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکبر اور ریاکاری کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مزید رحمت اور نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا مزید چرچا کرتے چلے جائیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور بڑھتی چلی جائے. ٹھیک ہے. قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے اور جو آپ کا درجہ بلند کیا ہے اور جو آپ کی تعظیم بیان کی ہے وہ چھ طرح سے ہے، وہ چھ طرح سے، چھ وجوہ سے اس کو بیان کیا ہے. دیکھیں پہلے عبارت دیکھ لیں تاکہ عبارت کی برکتیں بھی حاصل ہو. الفصل الخامس قسمہ تعالی جدہ لہ لتحقق مکانتہ عندہ، یعنی پانچویں فصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قسم یاد فرمانا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. قال تعالی والضحا واللیل اذا سجا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دحا چاش کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، پوری صورت آخر تک جس کو ہم نے بیان کر دیا. اختلف فی سبب نزول هذه السورة، اس سورت کے نزول کے سبب کے بارے میں کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی علماء کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں اس حوالے سے. فقیل کان ترک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام اللیل لعذر نزل به، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا قیام ترک فرمایا تھا ایک ایسے عذر کی وجہ سے جو آپ کے ذات میں موجود تھا، یعنی آپ کو کوئی مرض تھا، بیماری، کوئی مرض ہوا تھا، تو اس بنیاد پر آپ نے رات کا قیام نہیں فرمایا، بیمار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے اس لیے نہیں فرمایا. فتکلمت امرأۃ فی ذلک بکلام، تو ایک عورت نے اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کلام کیا، یعنی ایسا کلام کیا کہ جو آپ کو تکلیف دینے والا تھا. فتکلمت امرأۃ، ایک عورت نے آپ کے بارے میں کلام کیا، یہ نکیرہ ہے، امراتن نکیرہ ہے. قاضی یاز مالکی کا بھی ایک انداز ہے کہ ایک عورت نے آپ کے بارے میں کلام کیا، حالانکہ یہ معروف بات ہے کہ وہ ام جمیل تھی، تو ہونا چاہیے تھا فتکلمت الامراتو، یعنی معرفہ لے کر آتے لیکن اس کو نکیرہ کر دیا کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو معرفت دی جائے، اس کو نکیرے کے ساتھ ہی بیان کیا جائے کہ فتکلمت امراتن فی ذلک بکلام، ان کے اس عورت نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کلام کیا. وقیلا، اور کہا گیا ہے بل تکلم به المشرکون عند فترة الوحی فنزلت السورة، کہ بلکہ مشرکین نے اس حوالے سے کلام کیا جب وحی رک گئی تو یہ سورت پھر نازل ہوئی. قال الفقیح القاضی، قاضی ایاز مالکی جو فقیح ہیں فرماتے ہیں تضمنت هذه السورة من کرامة الله تعالى له وتنبيهه به وتعظيمه اياه ستة وجوه، کہ یہ سورت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو کرامت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے وہ، اور اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند کیا اور جو آپ کو تعظیم دی ہے، وہ چھ صورتوں کو، چھ وجوہ کو متضمن ہے۔ چھ طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا، وہ کیا ہیں؟ سماعت فرمائیے۔ الاول، سب سے پہلی، القسم له عما اخبره به من حاله بقوله تعالی والضحى واللیل اذا سجا ای ورب الضحى وهذا من اعظم درجات البر، یعنی پہلی صورت کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صورت کے اندر شان و عظمت کو بیان کیا ہے، کہ وہ تو یہ ہے کہ جس بات کی اللہ تبارک و تعالی خبر دینا چاہ رہا ہے اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم یاد فرما کر بیان کی ہے، یعنی ابتدا قسم سے کی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو بیان فرمایا۔ والضحى واللیل اذا سجا، چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، فرماتے ہیں ای ورب الضحى، چاش کے رب کی قسم، وہذا، یعنی یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم یاد فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم یاد فرمائی، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درجات کے لیے بہت بڑی بات ہے، یعنی اعظم درجات میں سے ہی کہ اللہ تبارک و تعالی جیسی ہستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم یاد فرما رہی ہے۔ الثانی، بیان مکانتہ عندہ وخطوتہ لدیہ بقولہ تعالی ما ودعک ربک وما قلا ای ما ترکک وما ابغضک، یعنی دوسری جو صورت ہے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی، صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے اس کو اپنے اس قول کے ذریعے بیان کیا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا۔ وقیلا ما اهملک بعد ان اصطفاک، یعنی ایک تو ہے کہ آپ کو ابتدا میں نہ چھوڑا، آگے جو بیان ہو رہا ہے اس میں کیا ہے، آپ کو ابتدا میں نہ چھوڑا، تو جب ابتدا میں نہ چھوڑا، ابتدا میں نہ چھوڑا تو بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اظہار نبوت کا حکم فرما دیا، رسالت کے لیے آپ کو چن لیا اور آپ کو اظہار نبوت کا حکم ہوا، رسول آپ پہلے سے تھے لیکن اب اظہار نبوت کا حکم ہو رہا ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسے چھوڑے گا؟ فرمایا کہ بعد اس کے کہ آپ کے لیے رسالت کے اعلان کا حکم ہو چکا کہ آپ اظہار نبوت فرمائیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہیں چھوڑا، جب پہلے نہیں چھوڑا تو پھر بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑے گا۔ الثالث، تیسرا، قوله تعالی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تیسری جو صورت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ وہ کس طرح بہتر ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، جو پسندیدہ ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر لمحہ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبوں کو بڑھا رہا ہے۔ وللآخرتو خیر لک من الاولی، لفظ کے عموم کا تقاضا بھی یہی ہے، لفظ کے عموم کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے اس کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں، ابن اسحاق کہتے ہیں ای مآلک فی مرجعک عند اللہ اعظم مما اعطاک من کرامت الدنیا، یعنی آخرت، یوم آخرت، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے بڑھ کر ہے۔ وللآخرت خیر لک من الاولی کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ عطا فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ وقال سہل، سہل بن عبداللہ اتستری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ای ما ادخرت لک من الشفاعت والمقام المحمود خیر لک مما اعطیتک فی الدنیا، یعنی جو کچھ میں نے آپ کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شفاعت اور مقام محمود، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمایا، یعنی دنیا میں جو مقام اور مرتبہ، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت، آپ کے اتنے کثیر پیروکار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غلبہ عطا فرمایا، دین حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنائے، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر عطا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام شفاعت اور مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی کا مطلب ہے۔ پھر فرماتے ہیں الرابع، چوتھا جو اس سورت کے اندر مقام بیان کیا ہے، چوتھا درجہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَهَذِهِ آیَةٌ جَامِعَةٌ لِوُجُودِ الْكَرَامَةِ وَأَنْوَاعِ السَّعَادَةِ وَشَتَّاتِ الْإِنْعَامِ فِي الدَّارَيْنِ وَالزِّيَادَةِ، کہ یہ آیت جامع ہے وجوہ کرامت کے لیے، یعنی کرامت سے مراد مقام اور مرتبہ، ٹھیک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کرامت عطا فرمائی ہے، جو مقام عطا فرمایا ہے، جو درجہ عطا فرمایا ہے، اس کی تمام وجوہ کو یہ گھیرے ہوئے ہیں، تمام کی تمام وجوہ کو گھیرے میں یہ آیت لی ہوئی ہے، اور سعادت کی جو انواع ہیں ان کو بھی یہ آیت اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے، اور اسی طرح دارین کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو مختلف انعامات آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ کس طرح موجود ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قال ابن اسحاق، ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ یردیہ بالفلج فی الدنیا والثواب فی الاخرہ، کہ کس طریقے سے آپ کو خوش کرے گا اللہ تبارک و تعالی کہ آپ کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما کے راضی کرے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرما کے آپ کو راضی کرے گا، ٹھیک ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ یعطیہ الحوض والشفاعۃ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حوض کوثر اور شفاعت عطا فرما کے راضی فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ارشاد فرمایا؟ ہاں، یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے، قرآن پاک کی امید والی سب سے زیادہ آیت کون سی ہے، تو بولنے والے نے جس سے پوچھا گیا تھا اس نے کہا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، اے محبوبہ فرمائیے کہ میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان نے کہا ہے کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید والی، اور حقیقتاً بہت زیادہ امید والی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بس بندے کو توبہ کی حاجت ہے۔ ہاں، لیکن مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہم اہل بیت کے نزدیک جو ہے یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے نزول کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ تو اس میں امید ہی امید ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت فرمائیں گے، بس ایمان سلامت رہے، گناہوں سے بچتے رہیں، ایمان کی حفاظت کے سامان کرتے رہیں، اگر ایمان کی حفاظت کے ساتھ ایمان محفوظ رکھ کے دنیا سے چلے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ فرماتے ہیں ورویا عن بعض آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اہل بیت اطہار سے یہ مروی ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا لیس فی القرآن ارجا منہا، کہ قرآن میں اس سے زیادہ امید والی کوئی آیت نہیں ہے۔ ولا یرضى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان يدخل احد من امته النار، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ہرگز راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک شخص بھی جہنم کے اندر داخل ہو۔ اس کی تفصیل بھی ہم نے الحمدللہ عز و جل لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں رحمتیں اپنی امت کے ساتھ کیسی ہوں گی۔ یہ چار ہو گئیں، پانچویں بیان فرماتے ہیں کہ الخامس ما عد تعالی علیہ من نعمہ وقرره من آلائہ، یعنی پانچویں صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو باتیں بیان فرما دی، اب اس کے بعد آخر تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ علم یجد کا یتیمن فآوا سے لے کر وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پوری سورت کے اندر مختلف فضائل بیان کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں لیا، پناہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کی مدد کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محتاج تھے ان کو جو ہے وہ مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، پھر یتیم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ یتیموں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور سائل کوئی مانگنے والا آئے جو حقدار ہے اس کو جھاڑے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہاں تک تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ذکر کی ہیں۔ تو پانچویں صورت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ذکر کیا۔ پہلی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قسم یاد فرمائی، دوسری یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کو اپنی بارگاہ میں جو ہے اس کو بیان کیا، تیسری یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو بیان کیا کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر، چوتھی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں گے، پانچویں یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مختلف نعمتیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو تھیں ان کو بیان کیا کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور چھٹی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان نعمتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائیں، ان نعمتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ شکر کریں، اس پر آپ شکر کریں، کہ یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے، شکر کی ایک صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اس نیت سے کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، فخر و تفاخر کے طور پر نہیں، تکبر کے طور پر نہیں، اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اگر کوئی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ شکر کے درجے کے اندر آتا ہے۔ تو یہ چھٹا درجہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ تمام خلاصہ اس عبارت کا یہی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کی عبارت بھی سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
تیرے خلق کو حق نے عظیم